الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بعض دوستوں نے اس بات کی خواہش کی کہ میں آج کے لیے جس موضوع کا انتخاب کروں وہ یہ ہو کہ ہماری جو آئمۂ اطہار سے منقول دعائیں ہیں ان دعاؤں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو آئمۂ اطہار علیہم السلام یا اولیاء خدا نے اپنی نسبت مثلاً کوتاہی کا ذکر کیا، خطا کا ذکر کیا گیا، گناہ کا احیانا ذکر کیا ہے اور استغفار کی ہے، تو اس استغفار آئمۂ طاہرین کا فلسفہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، یہ موضوع رکھا جائے. لیکن میں نے ان دوستوں کی خدمت میں عرض کیا کہ موضوع ایسا ہے کہ اگر کوئی میرے یہاں آ کے مجھ سے سوال کرے تو میں جواب ضرور دوں گا جتنا مجھے آتا ہوگا، موضوع پہ یہاں بات نہیں کر سکوں گا. اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے چہل حدیث، اس چہل حدیث میں ظاہراً 17ویں یا 18ویں حدیث کی شرح میں انہی مباحث کو امام خمینی نے ذکر کیا ہے. جو افراد چاہتے ہیں کہ ان بحثوں کو دیکھیں کہ اب ترجمہ بھی ہو چکے چہل حدیث، اس میں دیکھ سکتے ہیں. اور میں نے آج کی رات کے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ان اعمال کی نسبت ہے کہ جس کو ہم ماہ رمضان میں اجمالی طور پر وہ اعمال جو انجام دینے چاہیے رمضان میں، اس کے حوالے سے بات کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت خطبہ مشہور ہے کہ آپ نے آخر ماہ شعبان میں یعنی ماہ رمضان میں ورود سے قبل اس خطبے کو ارشاد فرمایا. اور وہ خطبہ وہی مشہور خطبہ ہے جس میں آپ نے یقیناً سن چکے ہوں گے مختلف یہاں پہ علماء کے ذریعے سے، کہ جس میں ابتدائی ہو اس طرح سے کہ اے لوگوں، بے شک تمہاری طرف اللہ کی برکت کا، رحمت کا، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ جس میں تمہاری سانس تسبیح تمہاری نیند جو ہے عبادت ہے، اس طرح کر کے پورا مفصل خطبہ ہے کہ اس پہ یقیناً آپ سن چکے ہیں، میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا.
نبی
اسی خطبے کے وسط میں یعنی تقریباً ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے جو خطبے کے بیچ میں تقریباً آتا ہے، اس میں رسول اکرم نے کچھ اخلاقی نکات کا ذکر کیا ہے کہ جن اخلاقی نکات پر پابندی کر کر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے. کچھ اجتماعی نکات ہیں اس خطبے میں کہ جو معاشرے کی نسبت بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے فقیروں کو تم صدقہ دو ماہ رمضان میں، اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ صدقہ دو. یہ عملی اخلاق سے تعلق رکھنے والے نکات ہیں کہ جس کو رسول اکرم نے بیان کیا کہ اپنے فقیروں کو صدقہ دو، مسکینوں کو صدقہ دو، خیرات کرو اور اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے چھوٹوں پر رحم کھاؤ. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے اوپر مہربانی اور ہمدردی کے ساتھ ان سے معاملہ کرو. یہ رسول اکرم کی تاکید ہے، سفارش ہے جو آپ نے فرمائی ہے وہاں مسلمانوں سے کہ ماہ رمضان میں ان چیزوں کو انجام دیں. ماہ مبارک رمضان کی جو دعائیں نقل کی گئی ہیں ان میں بھی کچھ ذرائع اور نکات موجود ہیں. اور اسی طرح مستحب ہے جو آپ دعاؤں کی کتابوں میں دیکھیں گے، کچھ دعاؤں کی نسبت یہ اس میں لکھا گیا ہے کہ مستحب ہے ہر نماز کے بعد ماہ رمضان میں ان دعاؤں کو پڑھا جائے. ان میں سے ایک وہی مشہور دعا جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم. بعض لوگ بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں، پابندی کے ساتھ اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے ہیں. اب اگر ماہ مبارک رمضان 30 دن کا ہو یعنی پورے 30 روزے ہیں، اور وہ افراد کے جو پابند ہیں جو ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتے ہیں، تو وہ ماہ رمضان میں 150 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد پڑھیں گے. ایک اور دعا کے جو ماہ مبارک رمضان میں پڑھنے کی تاکید ہے اور مستحب ہے اور اسی دعا کے ساتھ پڑھی جاتی ہے معمولاً، دوسری دعا جو مستحب ہے اور اسی دعا یا علی و یا عظیم کے ساتھ معمولاً لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پابندی سے پڑھتے ہیں، اور جس کا آغاز اس ٹکڑے سے ہوتا ہے کہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. یہ دعا جو مشہور دعا معروف دعا ہے آپ جانتے ہیں، جس میں کلی طور پر دعائیں کی گئی ہیں. اور جو قابل غور نقطہ ہے وہ یہ کہ یہ دعا جو شروع ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے دعا مرحومین کے لیے کی جاتی ہے. اس کے بعد پہلی دعا مرحومین کے لیے ہوتی ہے کہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اس کے بعد جو ٹکڑا آگے بڑھتا ہے تو پھر مریضوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جو خود اسی راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آگے کے ٹکڑوں میں اس دعا میں وہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے موجودہ مسائل ہیں، یعنی فقر کا مسئلہ ہے، حیا کا مسئلہ ہے، دوسرے مسائل ہیں، بھوکوں کا ذکر ہے، فقیروں کا ذکر، جن کے پاس لباس نہیں ہے، جو مقروض ہیں.
مقدار از دعا مربوط به مسئله اجتماعی،
اور دعا کا ایک حصہ اجتماعی مسائل سے مربوط ہے، متعلق ہے. اسی دعا میں ایک اور ٹریک بھی ہمیں آگے جا کے نظر آتا ہے، ایک اور راستہ بھی نظر آتا ہے، اور معاشرے سے دوبارہ پلٹتے ہیں اپنی جانب، جب اپنی جانب پلٹتے ہیں اب دعا کے ٹکڑے میں کہتے ہیں کہ خدایا ہمارے فقر کو جو ہے وہ غنا سے تبدیل کر دے، اپنی نسبت کہتے ہیں خدایا ہمارے برے حال کو اچھے حال سے بدل دے. تقریباً 150 مرتبہ ماہ مبارک رمضان میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس دعا کا دورانیہ آدھے منٹ سے زیادہ بھی نہیں ہوا کرتا. کیا حکمت ہے اس چیز میں کہ رسول اکرم نے ماہ رمضان آنے سے پہلے وہ خطبہ جس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے ہم رب جانتے ہیں پڑھا، خطبہ بیان کیا انہوں نے؟ اور اس خطبے کو سننے کے بعد ہم اور آپ اس بات کے موظف بنتے ہیں، ذمہ دار بنتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ماہ رمضان میں ان دعاؤں کو جو بیان کی گئی ہیں پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ اگر ہم ہر نماز کے بعد ان دعاؤں کو پڑھیں اور 30 دن کے روزے ہوں تو تقریباً 150 مرتبہ ایک یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اگر 29 دن کا روزے ہوئے رمضان ہوا تو 5 کم کر لیں، 145 مرتبہ کم سے کم یہ دعا پڑھی جاتی ہے. یہ دعا کیا کہہ رہی ہے؟ آیا یہ دعا جو ہمیں سکھائی گئی جس کی اتنی تاکید ہے کہ کم سے کم 150 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ فقط ثواب کمانے کا ایک ذریعہ ہے یا کوئی عملی راستہ ہے جو ہمیں دکھایا گیا؟ یا کہا گیا کہ نہیں اس نماز ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھو، تکرار کرو یہاں تک کہ تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر تمہاری کوئی عملی رہنمائی کی جا سکے. میں کافی عرصے سے اس کوشش میں ہوں اور اسی غور و فکر میں ہوں کہ یہ جو اجتماعی نکات ہیں دعاؤں کے ان کو ضرور معاشرے میں بیان کرنا چاہیے. ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے ہاتھ کو تھامنا چاہیے اور عملی اخلاق کی طرف عملی میدان میں آنا چاہیے، تاکہ ہمارے اس عملی اخلاق کے ذریعے سے ایک معاشرہ عملی ہو سکے. ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا سکے کہ جو باعمل معاشرہ ہو. باعمل معاشرہ وہ ہے کہ جہاں ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے، بزرگوں کا احترام ہوتا ہے، چھوٹوں پہ رحم کیا جاتا ہے. باعمل معاشرہ بنانے کے لیے ماہ مبارک رمضان بہت اچھا موقع ہے. مثلاً ایک موضوع جو ہو سکتا ہے وہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ان نکات پر بحث کی جائے کہ کس طرح ایک اچھی اولاد کی تربیت کی جا سکتی ہے. روایات کے اندر بے شمار روایات ہیں جو اس جانب اشارہ کرتی ہیں.
یا نوجوان
یا اسی طرح نوجوانوں کے مسائل پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ نوجوان اور ان کے جو فطری غریزے ہیں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، نوجوان اور سوسائٹی پہ بات ہونی چاہیے، نوجوان اور تربیت پہ بات ہونی چاہیے، نوجوان اور سیاسی مسائل، ان موضوعات پر کہ اس میں بھی بے شمار روایات ہمارے پاس موجود ہیں گفتگو ہونی چاہیے. نوجوان اور آزادی کی طلب،
نوجوان کا دفاع،
نوجوان اور مظلوموں کا دفاع یا حمایت،
نوجوان
اور ظالموں کا مقابلہ. ہمیں ان تمام جو نکات سر فہرست آپ نے بیان کی ان تمام کے اوپر روایات میں مواد ملتا ہے. اس کے بعد نوجوان سے اگلا مرحلہ جوان کا آئے گا، ایک جوان کے غریزے کیا ہوتے ہیں، ان غریضوں کو اعتدال میں کیسے لایا جائے، ان غریضوں کو پورا کیسے کیا جائے، دوست کس طرح انتخاب کیا جائے، شادی کے مسائل، سیاسی مسائل، کتابیں بھری پڑی ہیں ایسی روایات سے جو اس باب میں جن کو آپ کے سامنے بیان کیا موجود ہیں، اور ہمیں رہنمائی کر دی کہ ہم ان مسائل کو کتابوں سے نکال کر معاشرے میں لے کر آئیں. اس کے بعد جوانوں سے آگے بڑھیں گے تو جو ادھیڑ عمر کے افراد ہوتے ہیں ان کے لیے، جب انسان ادھیڑ پن میں آتا ہے، ادھیڑ عمر میں آتا ہے، اس وقت اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہونی چاہیے، اس کا تجربہ جو ہوتا ہے اس کو کیسے استعمال کیا جائے، ادھیڑ عمر کے شخص اور تجارت کے کیا اصول ہو سکتے ہیں، اسی طرح اس شخص کی عمر کے نسبت گھر کا انتظام کیسے چلایا جا سکتا ہے، کمپٹیشن کے مسائل اس ایج کے حوالے سے بیان کیے جا سکتے ہیں، اسی طرح اور بہت سارے. پھر اس کے بعد بوڑھوں تک باری آئے گی، بوڑھوں کا کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اس کے بعد دوبارہ موضوع تھوڑا سا مکس ہو جائے گا، اور یہ ہوگا کہ جو ضعیف العمر افراد اور بچے دونوں، ضعیف العمر افراد اور جوان نوجوان، ضعیف العمر افراد اور جوانوں کا برتاؤ آپس میں کیسا ہونا چاہیے، اس کے بعد جوانوں کو ضعیف العمر افراد کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، اس کے بعد 40 سال سے عمر کے جو افراد ہیں وہ اور جوانوں کا آپس میں رابطہ کیسا ہو، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اور بیان ہونا چاہیے کہ مثلا جوان کی طلب کیا ہے، جوان کی جو ہے وہ خواہشات کیا ہیں، نوجوان کی کیا ہیں، جو ادھیڑ عمر میں آ جاتے ہیں ان کی کیا ہیں، بوڑھوں کی کیا ہیں. بعض نفسیات دانوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ خطوط بنائے ہیں جس میں عمر کی مناسبت سے جو خواہشات ڈیولپ ہوتی ہیں ان کو انہوں نے لکھا ہے ترتیب وار کہ اس عمر میں یہ خواہشات ہیں، اس عمر میں یہ خواہشات ہیں. اگر ماہ رمضان میں 30 دن ہوتے ہیں اور ان 30 دنوں میں تھوڑا سا ہی وقت ہو اور ان موضوعات پہ گفتگو ہو تو کتنے اچھے نتائج معاشرے پہ آئیں گے اس کے. اور اس کی شرط یہ ہے کہ جب یہ مسائل بیان کیے جائیں تو سامنے بیٹھے ہوئے لکھ بھی رہے ہو. کچھ چیزوں کو میں نے یہاں مشاہدہ کیا ہے، معاشرے کے اندر دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہمارے عملی اخلاق کی طرف آ سکیں، اس کے حوالے سے میں کچھ بیان کروں گا. ان میں سے ایک چیز ضعیف العمر افراد کا مسئلہ ہے،
وہ
افراد کے جو 60 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، ساٹھ سال سے اوپر جو افراد ہوتے ہیں ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، کم حوصلہ ہوتا ہے ان کا، ہمت تھوڑی کم ہوتی ہے، اور معمولاً ہاتھوں میں عصا ہوتا ہے.
تعامل جوان، جامعہ، خانے، فرزندان با ان سالخوردگان محترم
ان ضعیف العمر افراد کے ساتھ جوان کا، معاشرے کا، گھر والوں کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے.
در فرہنگ قرآن اسلام پیران کا سال کردگان از منزلت بالای
قرآن کریم کے اندر جو ہمیں اخلاقی ثقافت بتائی گئی ہے اس میں ان ضعیف العمر افراد اور جن کو ہم بوڑھے افراد کہتے ہیں ان کو ایک خاص درجہ اور مقام دیا گیا ہے. ان افراد کے حقوق کے اوپر، رائٹس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. میں بعض اوقات ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، مشاہدہ کرتا ہوں کہ مثلا باپ اور بیٹا ہیں، دونوں مل کر میرے سامنے آ رہے ہیں، لیکن میں اس کو بھی دیکھتا ہوں کہ بیٹا باپ سے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے. آغا بیان کر رہے ہیں کہ میں، ہمارے استاد بیان کرتے تھے کہ ایک آغا تھے، ان کا نام محمد علی عراقی تھا، ان کو آغا محمد علی عراقی کرے کہا جاتا تھا. کرے فارسی کے اندر جو گھوڑے کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کرے. کیوں کہتے تھے انہیں ابھی بتائیں. اس لیے کرا کہا جاتا تھا کہ کرا کہتے ہیں گھوڑے اور گدھے کے چھوٹے بچے کو. خصوصیت کیا ہوتی ہے اس کی؟ یہ ہوتی ہے کہ گھوڑے اور گدھے کا بچہ اپنے باپ سے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، آگے دوڑ رہا ہوتا ہے. محمد علی عراقی صاحب کو کیوں کرا کہا جاتا تھا اس کی وجہ بتا دی کہ خصوصیت ہے گھوڑے اور گدھے کے بچے کی کہ وہ اپنے باپ سے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے. محمد علی صاحب نجف گئے، وہاں سے پڑھ کر آئے، ان کے والد بھی عالم دین تھے. اب جب وہاں سے پڑھ کر آئے تو جب یہ اور والد مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، کوئی علمی مسئلہ پیش آتا تھا تو یہ اپنے باپ کو بولنے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے، ان کے بولنے سے پہلے خود بول دیا کرتے تھے. اس مناسبت سے لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا محمد علی کرے. تم انسان ہو، اپنی قدر تو سمجھو، اپنے باپ کا احترام کرو، ان کو عزت دو. ہمیشہ اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چلو، ہرگز ایسا نہ ہو کہ تم اپنے باپ سے آگے چل رہے ہو. ایک مرتبہ آبائی وحیدی و خراسانی کے پاس کچھ افراد آئے، ان سے کہا ہمیں کفایت الاصول نامی کتاب پڑھانے کے لیے استاد چاہیے. آبائی وحید نے ایک شخص کی جانب کہا کہ آپ اس شخص کے پاس چلے جائیے، اور ان سے بھی کہا گیا، ان آغا سے بھی کہا گیا کہ اس بات کو قبول کریں، صحیح ہے. استاد قبول کر، آغا بھائی نے بھی ان سے کہا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. جن کی طرف رہنمائی کی تھی انہوں نے انکار کیا کہ نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا. اس کی وجہ یہ بتائی جب آغا بھائی نے ان صاحب سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو یہ کتاب پڑھائیے کفایت الاصول، تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا نہیں میں نہیں پڑھا سکتا. آغا بھائی نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ کہا اس کی وجہ یہ کہ میرے والد بزرگوار جو کتاب پڑھا رہے ہیں، رسائل پڑھا رہے ہیں، رسائل ظاہراً پہلے درجے کی کتاب ہے، اس کے بعد جو کتاب ہے کفایت الرسول. کہا کہ اگر میں اپنے باپ سے بڑی کتاب پڑھاؤں گا تو میں مقدم ہو جاؤں گا اپنے باپ کے اوپر، آگے پہنچ جاؤں گا، لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا.
دیدن انسانی کے در همه ادیان هست،
بزرگوں کا احترام، ضعیف العمر افراد کا احترام یا بوڑھوں کا احترام فقط دین اسلام سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام ادیان کے اندر اس کی تاکید ہے.
دو تا داستان در قرآن هست،
قرآن کریم میں دو قصے بیان کیے گئے ہیں، دو بوڑھے افراد کے نسبت دو قصے بیان ہوئے ہیں.
یکی داستان جناب موسیٰ و شعیب و دختران شعیب،
ایک واقعہ جناب موسیٰ اور جناب شعیب اور ان کی بیٹیوں سے متعلق ہے.
یکی ہم چریان یوسف و برادران جناب یعقوب،
اور دوسرا واقعہ جناب یوسف ان کے بھائی اور ان کے والد بزرگوار حضرت یعقوب کا ہے.
داستان جناب شعیب و موسیٰ در سورہ قصص آمده،
حضرت شعیب اور جناب موسیٰ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ قصص میں بیان ہوا ہے. جو چاہتے ہیں طالب ہیں کہ اس واقعے کو جا کے پڑھیں وہ سورہ قصص کی آیات میں پڑھ سکتے ہیں، 23 آیت سے آگے پیچھے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے.
جناب موسیٰ بعد از اینکه فراری شد،
حضرت موسیٰ کا بس وہ واقعہ ذہن میں رکھے گا کہ جب وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے، اور اس علاقے میں پہنچے کہ جہاں پہ جناب شعیب زندگی گزارا کرتے تھے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ جناب شعیب یہاں پہ کوئی ہے. اس کے بعد شام کا وقت تھا اور گلے بند چرواہے جو ہیں وہ اپنی اپنی ریوڑ کو لے کر پانی پلانے کنویں پر پہنچے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہاں دو لڑکیاں بھی کھڑی ہیں اور ان کے جانور ان کے ساتھ ساتھ سائڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں لڑکیاں انتظار میں تھیں کہ اب ان کی بھی باری ہے، وہ بھی اپنے جانور کو پانی پلائیں، لیکن جو پلانے والے دوسرے افراد چروائے تھے وہ کوئی ان کا خیال نہیں کر رہے تھے. بڑی عجیب اور مشکل سی بات ہے کہ ایک پیغمبر کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ آئیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پہ لائیں اور لوگ ان کا نہ احترام کریں نہ ان کو کوئی موقع دیں. حضرت موسیٰ نے اس واقعے کو دیکھا اور اس واقعے کو دیکھ کے بہت زیادہ متاثر ہوئے. انہوں نے آنے کے بعد ان لڑکیوں سے پوچھا تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو، تمہارے پاس یہ جانور ہیں، پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا روز کا معمول یہ ہے، ہم دونوں یہاں پہ روزانہ آتے ہیں، اپنے جانوروں کو لے کر آتے ہیں، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جب یہ سب لوگ چلے جائیں پھر ہم اپنے جانوروں کو سلام کریں. رونے کا مقام ہے یہ، وہ نقطہ ہے کہ جس پہ رونا چاہیے. یہ انسان کے جو اپنے دو پاؤں پر چلتا ہے کیسے کیسے عجیب کام انجام دیتا ہے. یہ ظلم تو پیغمبر کی دو بیٹیوں پر تھا کہ جو ان کے جانوروں کو پانی نہ پلانے کی نسبت ان پر روز ہوا کرتا تھا، لیکن ایک اور نبی کی بیٹی ہیں جو فاطمہ زہرا ہیں، ان پہ ظلم کی قسم ہی الگ ہے، ان پہ ایک اور قسم کا ظلم. اس کے بعد جناب موسیٰ آگے بڑھے، انہوں نے آگے بڑھ کے ان کے جانوروں کو ان سے لیا اور کنویں سے ان کو پانی یا پانی کی جو جگہ تھی وہاں سے ان کو پانی پلایا. لڑکیوں نے جب ان کی مہربانی دیکھی تو ان سے کہا کہ ہمارے ایک بوڑھے باپ ہیں، اور وہ ہمارا بوڑھا باپ اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ چل پھر سکیں یا مثلا یہ زحمت اٹھا سکیں اور اللہ کے ان جانوروں کو پانی پلا سکیں. اور ہم اپنے والد کی مدد کے طور پر ان جانوروں کو لاتے ہیں, انہیں پانی دیتے ہیں. جناب موسیٰ نے وہیں چرواہا اور چرواہا والے کام شروع کیے. یعنی اس کے بعد جناب موسیٰ نے کچھ سال خدمت کی جناب شعیب کی اور چرواہا چرواہے بنے ان کے ریوڑ اور ان کے جانوروں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ایک بوڑھا انسان تھا. بعض اوقات چرواہا جو ہے وہ اپنے مقصد تک اس وقت پہنچتا ہے کہ جب وہ ایک مدت شعیب جیسے نبی کی خدمت کرے. یعنی اگر ایک بوڑھا انسان کے جو با تجربہ ہو, تجربہ کار ہو, علم رکھتا ہو, دانش و فہم رکھتا ہو, اس کی خدمت اگر کرنی پڑے تو خدا نے انبیاء کو اور نبی کو بھی معمور کیا کہ اس کی خدمت کرو. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ان افراد کی تلاش میں ہوتے ہیں اور ایسے مرشد کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو تب تجربہ کار ہو, جس نے اسی راستے میں زندگی گزاری ہو تاکہ وہ ان کی زندگی کو صحیح کر سکے. وادی ایمن کا چرواہا اس وقت اپنی مراد تک پہنچے گا, مراد جناب موسیٰ ہیں, کہ جب وہ جناب شعیب کی کچھ عرصہ خدمت کر لے گا. دوسرا واقعہ حضرت یوسف کا ہے جس میں بیان کیا گیا, ان کے بھائیوں کا ذکر ہے, ان کے والد کے جو بوڑھے ہو چکے تھے ان کا ذکر ہے. پھر اگر نام لیا کہ ان کے بھائی بنیامین کا ذکر ہے, لیکن یہ بنیامین نہیں جو اس وقت اسرائیل کے اندر ہے جو خبیث ہے, وہ بنیامین حضرت یوسف کا ہے. یہ جو بنیامین اس وقت اسرائیل میں ہے یہ انسانوں کا قاتل ہے, خبیث ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت غزہ کے اندر کتنا المناک منظر ہے, کس طرح بمباری کے ذریعے سے پورے پورے علاقوں کو اڑا دیا جاتا ہے, منو ملبے تلے جو ہے وہ بوڑھے بچے جو ہیں دب جاتے ہیں. آج فلسطین کے مظلوم لوگ خونی دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کرتے ہیں. دو کتابوں کا حوالہ ہے, وسائل الشیعہ اور مستدرک الوسائل کا. اس میں تین روایتیں ہمیں ملتی ہیں ایک موضوع سے متعلق. اس کا عنوان یہ ہے وہ چیپٹر کے جس میں یہودیوں کے اخراج, یہودیوں اور نصارہ کے اخراج کی بات کی گئی ہے جزیرہ عرب سے. ام سلمہ نے یہ روایت نقل کی ہے. آخر ما اوصى به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آخر وصیت بیان, درود بھیجے محمد. جناب ام سلمہ راویہ ہیں, بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم کی جو آخری وصیت تھی ان کی حیات میں وہ یہ تھی کہ یہودیوں کو, مجوسیوں کو, نصارہ کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو.
وصیت روایت کریں جو اللہ نے ایک وظیفہ اس کا دے
تین روایتیں ہیں ہمارے پاس جو مستند ہیں، اور اسی روایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔
برادران اہل سنت ما مراجعہ کنند سنن بیہقی،
اہل سنت برادران بھی سنن بیہقی نامی کتاب میں ان چیزوں کو دیکھ سکتے
ہیں،
اس کتاب میں جا کے دیکھیں کہ کتنی روایات ہیں جو اس کتاب میں نقل کی گئی ہیں۔ سوال ہے کہ کیا یہ روایت نبی اکرم سے نقل نہیں ہوئی؟ بجائے اس کے کہ نبی اکرم کی روایت پر عمل کریں، ان کی فرمائش، ان کی وصیت پر عمل کریں، یہودیوں کو باہر نکالیں، کچھ اور کام میں لگے ہوئے ہیں۔ صاحب الجواہر نے اس چیز پر ایک تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے کہ جس میں جزیرہ عرب کی حدود کو خطرات لاحق تھے، اس پر ایک تحقیق کی ہے۔
جزیرہ عرب البحر العرب ہم روز نیل یعنی سودان تا نیف اوپادر دماغی اوپادر بحران این منطقه جزیرہ العرب ہے۔
صاحب الجواہر نے جو تحقیق کی اس کے مطابق جو جزیرۃ العرب کا علاقہ بنتا ہے یا اس کی جغرافیائی حدود بنتی ہیں وہ بحر عرب سے شروع ہوتی ہیں کہ جو کراچی ہے، اور اس کے بعد دریائے نیل تک پہنچتا ہے کہ جو سوڈان میں ہے، اور اس کے بعد آبادان کا آدھا حصہ اس کے اندر آتا ہے۔ یہ پورا علاقہ جزیرہ عرب کہلاتا ہے، جغرافیہ حدود جزیرہ عرب کی یہ ہیں۔ اگر حکمران اپنے تماشوں اور لذتوں میں نہ پڑے ہوتے، رسول اکرم کی روایت پر عمل پیرا ہوتے، اگر یہ عرب حکمران، علاقے کے حکمران اپنی آسائشوں اور لذتوں کے پیچھے نہ ہوتے، رسول اکرم کی روایت پر عمل کرتے، تو آج یہ جو مشکل اور حالات ہیں اور بدبختیاں ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو نصیب نہ ہوتی۔ اب جناب یوسف کے بھائی آئے مصر میں، قرآن کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد ان کے بھائی جناب بنیامین کے بھائی کے سامان میں سے بہرحال ایک پیالہ نکلا جو بادشاہ کا تھا، اور جناب یوسف کے بھائیوں نے عزیز مصر جو تھا اس سے کہا کہ ہم اس کے بجائے ہم میں سے کسی کو رکھ لو، لیکن جواب یہ دیا کہ نہیں، جس کے سامان میں سے نکلا ہے اسی کو رکھا جائے گا۔ اب یہ جناب بنیامین کو واپس لے جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کا جو استدلال ہے، دلیل ہے، وہ دیکھیے۔ یعنی جب بنیامین کو پکڑ لیا گیا، چونکہ ان کے سامان میں سے عزیز مصر کا پیالہ نکلا، اور ان بھائیوں نے چاہا کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، منع کر دیا۔ اب جو انہوں نے بات شروع کی، کہا کہ اے عزیز مصر، اس بنیامین کا ایک بوڑھا باپ ہے، اس کے بوڑھے باپ پر رحم کھاؤ۔ بس بوڑھوں کا احترام، ضعیف العمر افراد کا احترام، ان کا اکرام جو ہے وہ فقط اسلام سے مخصوص نہیں ہے، دیگر ادیان میں بھی ہے، لیکن اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ لیکن اس توجہ سے سنیے گا نکات کو، لیکن اسلامی ثقافت کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر بوڑھوں کی ایک خاص منزلت اور مقام ہے۔ یہ روایات جو بیان کر رہا ہوں، اس کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیجئے گا، بھول مت جائیے گا۔ روایت رسول اکرم سے نقل کی گئی ہے، کتنی عزت اور عظمت ایک بوڑھے انسان کو اسلام دیتا ہے۔
نبی اطاعت کنند
رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بوڑھا انسان گھر میں، جو اپنے گھر میں ہوتا ہے ایک بوڑھا انسان، وہ امت میں ایک نبی کی مانند ہے، جیسے امت کے درمیان نبی ہوتا ہے اس طرح گھر والوں کے لیے اس گھر کا بوڑھا قابل احترام ہوتا ہے، اور جس طرح امت پر فرض ہے کہ اپنے نبی کی اطاعت کرے، گھر والوں پر فرض ہے کہ اپنے اس ضعیف لوگوں پر فرض کی، اس بوڑھے شخص کی جو اس گھر میں موجود ہے اس کی اطاعت کرے. ہم ان یورپینز کی طرح تھوڑی ہیں کہ جن کے درمیان آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، کوئی ہمدردی، مہربانی، محبت کا کوئی جذبہ ہی نہیں پایا جاتا. ان کے یہاں کیا چیز ہے؟ اولڈ ہاؤسز ہوتے ہیں. جس طرح کے ایک گاڑی ہوتی ہے، جب تک رہتی ہے، ویلڈ رہتی ہے، اس کی ڈیٹ اس وقت تک ساتھ رکھتے ہیں، جب وہ ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو سائڈ پہ گیراج میں کھڑا کر دیتے ہیں. بوڑھا ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ برعکس ہے معاملہ. یہ ایکسپائری ڈیٹ لے کے نہیں آئے ہوئے ہوتے، یہ ہمیشہ تمہاری زندگی میں شامل ہیں، تمہارا وجود ان کے وجود سے جڑا ہوا ہے. روایت کے مطابق ایک گھر کا بوڑھا شخص اس نبی کی مانند ہے کہ جو اپنی امت کے درمیان ہوا کرتا ہے. یہ گھر سے متعلق حکم ہے. اجتماعی طور پر کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کی ایک کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے کچھ حقوق کو بیان کیا ہے. اور ایک صاحب علم نے اس جو حقوق امام سجاد نے بیان کی ہیں اس کے اوپر شرح لکھی ہے جو دو موٹی جلدوں پر مشتمل ہے. میں جوانوں سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا، جو ادھیڑ عمر افراد ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ کے گھر میں جو والدین ہیں، جو بڑھاپے کی دہلیز پر آ گئے ہیں، ان کو سمجھیں، ان کا احترام کریں. یہ جو ہمیں سکھایا گیا، قرآن کریم میں بتایا گیا کہ اپنے کندھوں کو، شانوں کو ان کے سامنے ذلت کے ساتھ جھکا دو، ان کے حق میں دعا کرو کہ پروردگار جیسے بچپنے میں انہوں نے میری پرورش کی تو اب تو ان کی پرورش فرما، ان کے لیے دعا کرو خدایا ان کے احسان میں ان کی نیکی کے بدلے کا نیکی کا بدلہ مزید بڑھا کے عطا فرما، یہ سب کیوں ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے یہی رسالت الحقوق کے اندر بوڑھوں کا جو احترام اور ان کا جو مقام ہونا چاہیے معاشرے میں، اس کے نسبت جو حق ہے ان کا، وہ بیان کیا ہے. یعنی اس وقت جو اس رسالہ حقوق میں سے ٹکڑا پیش کیا جا رہا ہے، یہ بات کی جا رہی ہے، اس میں باپ کا تعلق نہیں ہے، یعنی اس شخص کی نسبت بات نہیں ہو رہی کہ جو باپ ہو تمہارا میرا آپ کا باپ ہو، نہیں، معاشرے میں جو ضعیف العمر افراد ہیں، بوڑھے افراد ہیں، ان کا احترام. یعنی بوڑھے افراد کی بات ہو رہی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ افراد کے جو معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، بڑھاپے کی دہلیز تک آ گئے ہیں، ان کی نسبت وہ افراد جو ابھی بڑھاپے تک نہیں پہنچے، کیا ان کا حق ہے، کس طرح ان کے حق کو ادا کریں؟ بیان کیا گیا ہے کہ جو معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو ابھی بڑھاپے کی دہلیز تک نہیں پہنچا، ان افراد کو کہ جو بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ گئے، اپنے باپ کی نسبت ان کا احترام کے قائل بنے، تو ان کو اپنا باپ سمجھیں. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ کوئی بوڑھے شخص کے ساتھ بے احترامی کر بیٹھے. امام امت حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جب پیرس سے واپس ایران آ رہے تھے،
اور پسندیدہ تمہارا
تو امام خمینی کے بڑے بھائی جن کا نام آیت اللہ پسندیدہ تھا وہ بھی اس جہاز میں موجود تھے جس میں امام خمینی پیرس سے واپس آ رہے ہیں. جتنا مجھے یاد ہے آغا فرماتے ہیں اس بات کو امام خمینی کے بیٹے احمد خمینی نے مجھ سے یعنی آغا سے خود نقل کیا ہے. لاکھوں کا مجمع بلکہ کروڑوں کا مجمع تھا کہ جو امام خمینی کا انتظار کر رہے تھے ایئرپورٹ کے اوپر. اس کے بعد امام خمینی کا جہاز جو ہے وہ ایئرپورٹ پر پہنچا, اس کے رن وے پر اترا, ایئرپورٹ لوگوں سے بھرا ہوا تھا, باہر روڈوں پہ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا. اب جب جہاز کا دروازہ کھلنے کا موقع آیا اور سارے لوگ کس کے منتظر تھے؟ امام خمینی کے منتظر تھے. ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا مجمع, روڈوں پہ کھڑا ہوا مجمع, فوٹوگرافر, تمام کے تمام افراد امام خمینی کے منتظر ہیں. دروازہ کھلا, امام خمینی نے کہا میرے بڑے بھائی موجود ہیں, پہلے یہ باہر نکلے. ہم امام سے کہیں گے کہ امام خمینی یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ آپ کی وجہ سے آئے, آغا پسندیدہ کی وجہ سے نہیں آئے, یہ لوگ تو آپ کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں کہ خمینی نے حکم دیا تو اپنی جان قربان کر دیں گے. یہ لوگ تو آپ کے حق میں نعرہ لگا رہے ہیں کہ خمینی کا ایک اشارہ ہو ہم اپنے سر پہ پاؤں رکھ کے دوڑیں گے, یعنی ہم اپنے سر کے بل جائیں گے خدمت کے لیے. لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جہاں امام خمینی ہمیں میسج دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حتیٰ اس موقع پر بھی میں اپنے بڑے بھائی کے حق کو نہیں مار سکتا. آغا پسندیدہ نے بھی جہاز میں امام خمینی سے خواہش کی کہ آپ آگے بڑھیے, آپ باہر نکلیے. امام نے کہا نہیں. لہذا پھر ایسا طے پایا کہ امام خمینی وہیں جہاز کی نشست پر بیٹھ گئے. اس کے بعد آغا پسندیدہ پہلے باہر نکلے, جب چلے گئے پھر امام خمینی باہر آئے. اے چھوٹے بھائیوں کے جن کے گھروں میں ان سے بڑا کوئی بھائی موجود ہے, امام کی اس روش سے سیکھو اپنے بڑے بھائی کا احترام. بس معاشرے کے اندر جو افراد ضعیف العمر ہیں ان کو اسلام میں ہماری نسبت بیان کرتا ہے کہ تمہارے باپ کی جگہ ہے. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں امام سجاد علیہ السلام حقوق کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جس معاشرے میں امام فرماتے ہیں جس معاشرے میں تم زندگی گزار رہے ہو وہاں بوڑھے افراد کو اپنے باپ کی طرح سمجھو, یعنی ان کا احترام کرو, اور جوانوں کو اپنے بھائی کی طرح سمجھو. اور بوڑھی عورتوں کو, معاشرے کی بوڑھی عورتوں کو اپنی ماں کی طرح سمجھو. اور چھوٹے بچوں کو اپنی اولاد کی مانند سمجھو. بس یہ ہماری ذمہ داری ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کہ ہم بوڑھوں کا احترام کریں. ہمیں بوڑھوں کی حرمت کا خیال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بوڑھے افراد کی عزت و احترام کا حکم دیا گیا ہے. امام علی مرتضیٰ نے امام حسن مجتبیٰ کو جو وصیت کی ہے 21ویں شب میں, اس کے حوالے سے امام نے ارشاد فرمایا تم سے چھوٹے ہیں تمہارے گھر میں ان کا رحم کھاؤ, اور جو تم سے بڑے ہیں ان کا احترام کرو, ان کی توقیر کرو. توجہ فرمائیے کہ بوڑھوں کو اسلام اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اگر جنگ کے اندر
آمده با اسلام و مسلمانوں میں جنگ ہے،
اگر بوڑھا آئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شامل ہو، اور اگر فرض کیجئے ایک لشکر بنایا جائے، اس لشکر کے اندر دشمن آئے، ان دشمنوں میں ایک بوڑھا شخص بھی آئے اور مثلا کہے کہ میں اسلام کے خلاف پیغمبر کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا جا کر، اب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، اب اگر اس لشکر کے اندر کچھ بوڑھے افراد بھی آئیں جو اسلام کے خلاف تلوار چلا رہے ہوں اور ہم ان تک پہنچ جائیں انہیں پکڑے، تو اب کیا کریں ان کے ساتھ؟
امام صادق فاروق ہر رات پیغمبر ۷۴ کا جو قدمت کر رہا، ہر رات لشکر میں برسات ان نصیحت پر ان نصیحت پر ان سے بارش ہو گیا، لا تقتلوا شیئاً
فانیا، امام رسول اکرم کی نسبت امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ تقریباً رسول اللہ نے 74-73 جو ہیں وہ غزوات اور جنگیں لڑی ہیں اور یا لشکر بھیجے ہیں، تو امام صادق نے کہا جب بھی رسول اللہ نے لشکر بھیجا یہ وصیت تاکید کر کے بھیجا کہ دیکھو تمہارے مقابلے میں جو لشکر آئے اس میں جو بوڑھے افراد ہوں، کہ جو موت کے نزدیک نزدیک ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے اس جنگ میں ہوں، ان کے اوپر تلوار مت چلانا، ماہ مبارک رمضان ہے، اپنے نفسوں کی تربیت کا بہترین موقع اور مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں عملی اخلاق کو سیکھنا چاہیے، ایسا معاشرہ ہمیں بنانا چاہیے کہ جس میں بوڑھے افراد کا احترام ہو، عزت ہو، ان کی توقیر کر ان کو اکرام کیا جائے، گھر کے اندر جو حکم نافذ ہو وہ ماں کا اور باپ کا حکم نافذ ہونا چاہیے، البتہ یہ سکے کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ یہ ہے کہ جب ماں باپ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں بہت سے فرائض عائد ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اب اگر کوئی شخص آیا اور اس نے اسماعیل مبارک رمضان میں اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کر لی اور ان اخلاقی اصولوں پر کاربند ہو گیا تو پھر اس کی کیا جزا ہے؟ اجر، توجہ کیجئے گا، اجر کیا ہے اس کا؟ جو جن کی داڑھیاں سفید ہو جاتی ہیں، یعنی بڑھاپے میں آ جاتے ہیں لوگ، جو بوڑھوں کا احترام کرتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، ان کا احترام کرنا ایسا ہے کہ جیسے اس شخص نے اللہ کا احترام کیا، جائیے میں آپ کو ایک کام دیتا ہوں کہ جتنی بھی دنیا میں کتابیں لکھی گئیں جس میں انسانوں کے حقوق کی نسبت بات کی گئی ہے، انسانی رائٹس کے اوپر بات کی گئی ہے، آیا اس طرح سے کوئی چیز بیان ہوئی ہے ان کتابوں میں؟ جائیں ریسرچ کریں، دیکھیں، مطالعہ کریں، جو بوڑھے افراد ہیں جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں ان کا احترام کرنا ایسا ہے جیسے خدا کا احترام کرنا، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ایک بوڑھے شخص کا اجلال یا احترام ظاہراً کرنا ایسا ہے جیسے خدا کا اجلال یا احترام، تجلیل، ایک بوڑھے شخص کی تجلیل کرنا ایسا ہے کہ جیسے خدا کی تجلیل کی جائے، یہ جو روایات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ بوڑھے افراد کی نسبت اسلام نے کیا حکم دیا، ان کے احترام کا کیا درجہ ہے خدا کے نزدیک، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا
پیرمردی را، پیرزنی را به واسطه یک کبر زن او را توقیر کن.
رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی بوڑھے عورت یا بوڑھے مرد کا اس کی عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے احترام کرے، اس کی توقیر کرے، اس کو کیا ملے گا؟ خدا قیامت کے دن جزا و فضا و مصیبت سے اس شخص کو امان میں رکھے گا۔
اثری دارد احترام و توقیر و اکرام و اعزاز سالخوردگان در درگاه خدا۔
دیکھا آپ نے کہ خدا کی بارگاہ میں بوڑھے افراد کا احترام کرنا، ان کو عزت دینا، ان کی توقیر کرنا کتنے زیادہ درجات کا سبب بنتا ہے۔ اس حوالے سے، اس موضوع سے متعلق بہت روایات موجود ہیں۔ ہم بھی بہت زیادہ لمبی بحث نہیں کرنا چاہ رہے، ہم چاہتے ہیں بحث کو سمیٹیں اور اس کو ختم کیا
جائے۔
بس اگر کسی نے بوڑھے مرد بوڑھے عورت کی تجلیل کی تو گویا اس نے خدا کی تجلیل کی۔ جس نے بوڑھے مرد بوڑھے عورت کی عزت کی، احترام کی، توقیر کی، وہ قیامت کے دن جزا و فضا سے امان میں آ جائے گا۔ اب اس کے برعکس ایسے گھروں میں یا ایسی جگہوں پہ کہ جہاں بوڑھے افراد کے ساتھ توہین آمیز سلوک ہو، بڑا رویہ اختیار کیا جائے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم اس عمل کا جو نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا اس پہ بات نہیں کریں گے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں موجود بوڑھے افراد کی توہین کرے، ان کا احترام نہ کرے، اس کے اثرات قیامت میں آئیں گے، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ابھی۔ ایسے شخص کی زندگی کے اوپر بھی کچھ اس کے نتائج آئیں گے، اثرات آئیں گے، ہم اس زندگی میں پڑنے والے اثرات پر بات کر رہے ہیں۔ یعنی جو شخص بھی بوڑھے افراد کی توہین کرتا ہو، بے احترامی کرتا ہو، اچھا رویہ ان کے ساتھ نہ رکھتا ہو، اس کا ایک اثر اس کی آخرت کی زندگی پر پڑے گا، اس پہ بات نہیں کر رہے، اس کا جو اثر اس دنیا کی زندگی میں اس کے اوپر پڑے گا اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں کچھ بوڑھے افراد کام کرتے ہیں، مطلب کچھ افراد یہاں پہ کام کر رہے ہیں گھر میں، ہمارے کچھ کاموں کو انجام دے رہے ہیں، لیکن بوڑھے ہیں وہ افراد، تو کاموں میں کچھ جو ہے ان کی تاخیر ہوتی جاتی ہے، کچھ کام وہ دیر کر دیتے ہیں۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں ان سے کہ بھائی کیوں اتنے کاموں کو دیر سے کر رہے ہو، لیٹ کر رہے ہو، لیکن چونکہ ماہ رمضان ہے اس لیے میں ابھی انہیں کچھ نہیں کہہ رہا، ماہ رمضان کے بعد کچھ کہوں گا۔ اگر کوئی کسی مومن کی توہین کرے، کسی سفید داڑھی والے یعنی بوڑھے انسان کی توہین کرے، اس کا جو آخرت میں اثر آئے گا اس کی زندگی پر اس پہ بات نہیں کرتے، جو اس کا اس دنیا میں اس پہ اثر آئے گا اس پہ بات کرتے۔ روایت میں آیا کہ جو بوڑھے شخص یا جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہو اس شخص کی اہانت کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، اس کو اہمیت نہ دے، اس دنیا میں پڑنے والا اثر کیا ہے؟ اگر کوئی بوڑھے شخص کی توہین کرے، بے احترامی کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، تو خداوند عالم اس دنیا میں جو اس کے ساتھ کرے گا وہ یہ کرے گا کہ اس کی موت سے پہلے کسی شخص کو بھیجے گا کہ جو اس کی توہین کرے گا، اس کی بے احترامی کرے گا. بہت وسیع بحث ہے، ہم مختصر سے انداز میں اپنی بحث کو لے کر چل رہے ہیں، ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم نے یہ چاہا کہ ان باتوں کو اس لیے بیان کیا تھا کہ جو ماہ رمضان عملی اخلاق پر آنے کا مہینہ ہے، عملی اخلاق کو سیکھنے کا مہینہ ہے، جو کتابوں میں دعاؤں میں بتایا گیا ہے ان نکات کو سیکھنے کا مہینہ ہے. یہ اسلام کے عملی اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں. یتیم، ایک اور نقطہ کہ جس پہ توجہ کرنی چاہیے یا جس کے اوپر دعاؤں میں ہمیں تاکید کی گئی، وہ یتیم کا مسئلہ. ماہ مبارک رمضان میں یتیموں کے حوالے سے بہت تاکید کی گئی ہے. اسلام نے یتیموں کے نسبت بہت زیادہ تاکید اور سفارش کی ہے. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ کسی کے گھر میں یا کسی کے خاندان میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال نہ کی جائے. خدا وند عالم نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے یتیم کی نسبت رسول اللہ کو حکم دیا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ یتیم جو ہے وہ خوار ہو جائے، ذلیل ہو جائے. اور قرآن کریم کی ایک آیت آئی ہے جس میں یتیم کے حقوق کے نسبت بات ہوئی ہے کہ یتیم کے مال کے نزدیک مت جاؤ سوائے اس کے کہ جو اچھا اور احسن طریقہ ہو. یہ فقہی عنوان سے بحث ہے، میں ابھی اس کے فقہی احکام کو بیان نہیں کر رہا. یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، اس دنیا سے چلے جائیں. ایران میں ایک انٹرویو ہو رہا تھا ایک چھوٹے یتیم بچے سے، ایک انٹرویو کیا گیا، پوچھا تمہاری آرزو کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے. کہنے لگا میری فقط ایک آرزو ہے، میرا باپ ایک مرتبہ زندہ ہو کر آ جائے، ایک مرتبہ میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ دے. مخصوصاً وہ یتیم بچہ کہ جس کے باپ کو ناحق مار دیا جائے، ان بچوں کا الگ معاملہ ہے. مثلاً آپ سب اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ سحر میں اٹھتے ہیں، آپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ انہیں اٹھاتے ہیں، پیار سے جگاتے ہیں، احترام سے جگاتے ہیں، میرے بیٹے اٹھو، مثلاً سحر کھا لو، شامل ہو جاؤ. جن گھروں میں یتیم بچے ہیں ان کے باپ نہیں ہیں، وہاں کون ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہوگا؟ وہ بچے کے جن کا سرپرست اس دنیا میں نہیں ہے، وہ کہ جن کے گھر کا سامان لانے والا، دیکھ بھال کرنے والا نہیں رہا. بچے اپنے دردوں کو معمولاً اپنے والدین سے کہتے ہیں، یہ یتیم بچے کس سے اپنا درد بیان کریں؟ آج غزہ میں دیکھیں کیا مصیبت ہے، کتنے بچوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. چھ سو افراد سے زیادہ اس وقت غزہ میں شہید ہو چکے ہیں، تقریباً 4,000 افراد زخمی ہو چکے ہیں. کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا؟ یتیموں کا معاملہ، ماہ رمضان میں دعاؤں میں بہت تاکید کی گئی یتیموں کا معاملہ. رسول اکرم نے بیان کیا کہ خداوند عالم نے یتیموں کی دیکھ بھال کے لیے بہت زیادہ رغبت دلائی ہے. یتیموں کے ساتھ محبت کرنے پہ، رحم دلی کرنے پہ، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے پہ. کیوں اسلام نے اتنی تاکید کی ہے ان یتیموں کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس لیے کہ ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے. وہ باپ ہوتا ہے کہ جو اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو محفوظ رکھتا ہے تمام مشکلات سے. اب اگر کوئی شخص آئے اور ان یتیم بچوں کی نسبت پدری کرے، یعنی ان کے باپ کی جگہ لینے کی کوشش کرے، خدا برائے او، اگر کوئی کسی یتیم کی سرپرستی اپنے ذمے لے اور اس کی باپ کی جگہ کو پر کرنے کی کوشش کرے محبت، شفقت اور رحم دلی کے ساتھ، تو خدا وند عالم اس شخص کی نسبت یہی کام انجام دیتا ہے. اکیسویں رمضان کی رات کو امام علیہ السلام نے جو نصیح وصیتیں کی ہیں امام حسن اور اپنے دوسرے بیٹوں کو، اس میں یہ بیان کیا، امام نے بیان کیا اللہ اللہ فی الایتام، یعنی اللہ اللہ کے واسطے یتیموں کے ساتھ مہربانی کرنا. امام نے ارشاد فرمایا ایسا ہرگز نہ ہو کہ تمہاری غذا جو ہے تمہارے منہ کے اندر موجود ہو اور ان کے شکم یا ان کا منہ جو ہے وہ غذا سے خالی ہو. یہ یتیم بچے ضائع نہیں ہونے چاہیے، ان کی زندگیاں ضائع نہ ہوں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت یہ تمہارے ذمے ہے. ہم رسول اکرم سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول دنیا میں سب سے بہترین گھرانہ کون سا ہوتا ہے؟ رسول اکرم سے پوچھا جائے کہ سب سے بہترین گھرانہ کون سا ہے، تو رسول اکرم نے جواب دیا کہ تمہارے گھرانوں میں سب سے بہترین گھرانہ وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ احسان کیا جائے. یعنی اپنے بچوں اور اس یتیم بچے کے درمیان کوئی فرق نہ رکھو. اور بدترین گھرانہ وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم بچہ ہو، یتیم بچے ہوں، اور یتیم بچوں کی اہانت کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے. رسول اکرم اپنی آیت طیبہ میں سب سے بڑے یتیم پرور تھے، یتیم نوازی کیا کرتے تھے. ایک تاریخی ٹکڑا ہے اس کو عبداللہ بن جعفر کی نسبت نقل، عبداللہ بن جعفر سے نقل کر رہے ہیں. عبداللہ ابن جعفر کے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں اور جناب جعفر طیار کے فرزند ہیں، ان کی نسبت یہ بیان کر رہے ہیں. عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جب باپ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد ہم یتیم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ جس گھر کا باپ شہید ہو جائے، سرپرست شہید ہو جائے، اس گھر کی کیا کیفیت ہوتی ہے. رسول اکرم جنگ سے واپس، میدان جنگ سے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد عبداللہ جب مجافر بیان کر رہے ہیں ہمارے گھر میں رسول اکرم تشریف لائے. عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتا ہی رہا اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یعنی میں ان کو دیکھتے ہوئے گویا اپنے احساس سے بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول میں اس کم سنی میں یتیم ہو گیا. رسول اکرم آگے بڑھے, انہوں نے میرے اور میرے بھائیوں کے سر پر محبت بھرا ہاتھ رکھا. اور اس کے بعد کہ جب ہمارے سروں پر دست شفقت پھیر رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اور اس شدت کے ساتھ آنسو بہ رہے تھے کہ ان کی ریشے مبارک سے قطرہ قطرہ بن کے ٹپک رہے تھے. کیوں رسول اکرم اتنے زیادہ ان کا دل شکستہ ہوا, کیوں کہ لیا فرمایا چونکہ کچھ یتیم بچے ہیں جن کے سامنے. عزیز بھائیوں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یتیم بچوں مخصوصاً شہدا کے بچوں کو پیغمبرانہ روش کے ذریعے سے احترام اور ان کے ساتھ برتاؤ کریں. عبداللہ ابن جعفر نے بیان کیا کہ اتنا رسول اللہ روئے کہ ان کی داڑھی سے قطرہ قطرہ بن کے آنسو ٹپک رہے تھے. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں رسول اکرم نے خدا تعالیٰ کا توسل کیا. خدا سے التجا کی کہ پروردگار جعفر ان بچوں کا باپ جعفر بہترین ثواب اور منزلہ تک پہنچ چکے ہیں. خدا یا جعفر کی نیابت میں کسی بہترین انسان کو جعفر کا جانشین قرار دے. یعنی کیا مطلب ہے, یعنی خود تو ان بچوں کا کفیل بن جا, یعنی تو خود ہے میرے پروردگار جعفر کی جگہ ان بچوں کا کفیل بن جا اس کی جانشینی میں. اس کے بعد اسما بنت امیس سے فرمایا کہ جو جناب جعفر کی زوجہ تھی, اس کے بعد عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میری والدہ یعنی جناب اسما بنت امیس بیٹھے اور رسول اکرم نے یہاں پہ میری والدہ سے کہا کہ اے اسما میں تمہیں ایک چیز کی بشارت دوں. جناب اسما نے برجستہ کہا کہ اللہ کے رسول میں منتظر ہوں, مشتاق ہوں, آپ کیا بشارت دینا چاہتے ہیں؟ اے اسما وہ بشارت اور خوشخبری یہ ہے کہ خداوند عالم نے جعفر کو جنت میں دو پر عطا کر دیے ہیں کہ ان پروں کو کے ساتھ وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں. کیا ہم نے اور آپ نے امام علی علیہ السلام کی یتیم پروری کا انداز نہیں دیکھا؟ حضرت علی علیہ السلام اپنی حکومت کے زمانے میں رات کو نکلا کرتے تھے کہ شہر میں دیکھیں کیا مسائل ہیں, کیا مشکلات ہیں. تہران میں ایک صاحب تھے, ان کی خصوصیت یہ تھی کہ امام علی علیہ السلام کے عاشق تھے, بہت زیادہ امام علی سے عقیدت رکھتے تھے اور اس قدر تھے کہ کوشش کرتے تھے کہ امام علی علیہ السلام کی پیروی کریں ہر عمل میں. وہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا کہ امام علی علیہ السلام کے کندھے پر کچھ نشان بن گئے تھے. اور وہ جو نشان تھے یا گٹھے تھے وہ کس وجہ سے پڑے تھے کہ امام علیہ السلام رات کی تاریکی میں بوریوں کو کندھے پہ رکھ کے چلتے تھے اور غریبوں کی
مدد کرتے تھے.
اتنی زیادہ بوریاں امام علی نے اپنے کندھے پہ اٹھائی کہ اس سے گٹھے پڑ گئے تھے. یہی صاحب چونکہ امام علی کے سچے عاشق تھے, چاہتے تھے ہر کام میں امام علی کی پیروی کریں, اسی کام کو انجام دیتے تھے. راتوں کو نکلتے تھے کندھے پہ بوری رکھتے, رات ہی رات کو گھر سے نکلتے تھے. اور ان کے طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے بہت سے یتیم بچوں کو پہلے دیکھا تھا, یتیم بچوں کی معلومات اکٹھی کی تھی, اور اپنے ان یتیم بچوں کی جب معلومات اکٹھی کر لی پھر آدھی رات کو نکلتے تھے اپنے کندھے پہ بوریاں رکھ کے اور جا کے ان یتیموں کے دروازوں پہ پہنچاتے تھے. اب امام علی علیہ السلام رات کی تاریکی میں جناب قمبر کے ساتھ گلی میں گشت کر رہے تھے تو ایک ٹوٹے ہوئے گھر سے انہیں کچھ آوازیں آئیں. اس گھر میں کچھ بچے تھے جو رو رہے تھے اور آوازوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ بچے رو رہے ہیں اور ان کی ماں انہیں سمجھانے کی بہلانے کی کوشش کر رہی ہے. رسول امام علی علیہ السلام نے قمبر سے کہا, قمبر آؤ دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے. امام علی نے اس چیز کو بھی دیکھا کہ گھر کے اندر یا گھر کے پاس ایک چولہا ہے اور اس چولہے کے اوپر ایک پتیلی رکھی ہوئی ہے جس کے اندر کچھ چیزیں ہیں. اس خاتون کی تدبیر یہ تھی کہ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے اس نے پتیلی چولہے پہ رکھ دی تھی. پتیلی خالی تھی, اس میں سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا. امام علیہ السلام نے دق الباب کیا, اجازت دی اور گھر میں داخل ہوئی. پوچھا کہ کیا کر رہی ہو تم, عورت نے جواب دیا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں جو بچوں کو کھلا سکوں اور میں نے صرف بچوں کو بہلانے کے لیے پتیلی چولہے پہ رکھ دی کہ جو چولہے پہ پتیلی رکھ کے دیکھے بچوں کو تھوڑا سکون ملے اور اسی طرح وہ بہل کے سو جائیں. امام علی نے فوراً پمپر سے کہا چلو, چلے گئے اور اس کے بعد مختلف قسم کا اناج اٹھا کر لے آئے. پمپر ناپے لے اب جب وہاں پہ اس گھر میں سامان لے کر آ گئے تو کمبر نقل کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ان بچوں کو خوش کرنے کے لیے بہلانے کی خاطر اپنے گھٹنوں اور اپنے ہاتھوں پہ چلنے لگے اور مختلف آوازیں نکالنے لگے تاکہ بچے خوش ہو جائیں بہل جائیں. کمبر کہتے ہیں امام کی حکومت کا زمانہ ہے. کمبر کہتے ہیں مولا میں نے آپ سے آج تک ایسا کوئی کام نہیں دیکھا. مولا نے جواب دیا, قمبر تمہیں معلوم نہیں ہے یہ ایک یتیم بچے کے دل کے بہلانے کا معاملہ ہے, ایک بچے کو خوش کرنے کی بات ہے. ہمیں یتیم پرور ہونا چاہیے مخصوصاً شہدا کے بچوں کے ساتھ.
No.
یتیموں کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے. یتیموں کی جو ایک اہم ذمہ داری ہم سب کی گردن پر عائد ہوتی ہے وہ ان کی اخلاقی اور علمی تربیت ہے. مولانا علی بن المومنین نے اس کی نسبت تاکید اور سفارش کی ہے. چونکہ امام علیہ السلام اپنے زمانے میں ان مسائل سے نبرد آزما تھے, چونکہ جنگ امام کے اوپر مسلط کی گئیں, معاویہ کی جنگ ہوئی, جنگ جمل ہوئی, دیگر جنگیں ہوئیں جن میں بہت سارے گھروں کے سرپرست چلے گئے, یتیم بچے معاشرے میں موجود تھے. امام علیہ السلام نے اپنی حکومت کے عہدیداروں کو ایک حکم دیا, وہ یہ تھا امام نے ارشاد فرمایا اپنے حکومت کے عہدیداروں کو کہ یتیموں کی پرورش کرو, انہیں ادب سکھاؤ, اور ان یتیم بچوں کو اس طرح تربیت کرو, اس طرح انہیں سکھاؤ کہ جیسے اپنے بچوں کو سکھاتے ہو, ان کی پرورش کرتے ہو. اگر اپنے بچوں کے لیے اچھا کپڑا لیتے ہو ان کے لیے بھی خریدو. اگر اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں تعلیم دلواتے ہو ان کو بھی
دلواؤ.
ہماری ذمہ داریوں میں سے یا وہ حقوق جو یتیموں کے ہماری گردن پر عائد ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم یتیموں کے لیے گھر بنائیں. یتیم اور یتیموں کے حوالے سے جو دستورات سفارشات موجود ہیں اس میں بہت سی ابھی بحث باقی تھی, بہت نکات باقی ہیں, چونکہ وقت گزر چکا ہے اور ہم اس بحث کو مکمل نہیں کر پائیں گے. کاش کبھی ایسا ہو کہ ان اخلاقی نکات کے اوپر ماہ رمضان میں بحث و گفتگو ہو, روایات کی روشنی میں جب بحثوں کو کیا جائے تو اس سے ہمارے قلوب منور ہوں, ہمیں عملی رہنمائی ملے. خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور اس بات کی بھی توفیق دے کہ وہ دعائیں جو ہم اور آپ ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں ان پر عمل کر سکیں.